زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا،
ہر دور کی زباں ہے،
ہر دور کی زباں ہے
پیغام کربلا کا۔
وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة، ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد، صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، درود بجي محمد وعلى محمد، صل على محمد۔ حضران محترم، سورہ مبارکہ غافر کی آیت نمبر 65 کے ذیل میں آپ کے سامنے کل گفتگو کا آغاز کیا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، هو الحی، وہی دائمی حیات والا ہے، اسی کو سزاوار ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے، حیات اسی سے ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا عبادت کرنی ہے تو ایسے کی کرو جو ہمیشہ ہو، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدوہ مخلصین لہ الدین، بس تم اس کی بندگی کرو، عبادت کرو، دین پر عمل کرو، لیکن اس دین پر عمل کرنے میں اخلاص کے ساتھ آؤ، خلوص کے ساتھ آؤ، فقط اس کی عبادت کرو، فقط اس کی بندگی کرو، الحمدللہ رب العالمین، اور وہ تو وہ پالنے والا ہے جو تمام جہانوں کا نظام چلانے والا ہے۔ اس کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ چاہے انسان اس کی بندگی کرے نہ کرے، انسان اس کی بندگی میں اخلاص دکھائے نہ دکھائے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور کائنات کے ہر ذرے میں اخلاص موجود ہے۔ بس خداوند عالم نے ہم انسانوں کو دین کے لیے، دینداری کے لیے خلق کیا ہے، یہی عنوان ہے کربلا، اور دینداری کے عنوان سے ہم اور آپ اس دنیا میں آئے تاکہ ایک دین والی زندگی گزار سکیں، دیندار بن کر رہ سکیں، لیکن خداوند عالم اس دینداری کی جو شرائط ہم سے بیان کر رہا ہے اس میں اخلاص کو قرار دے رہا ہے کہ اگر اسے پکارنا ہے تو اخلاص کے ساتھ پکارو، اخلاص یعنی فقط اس کے ہو جاؤ، فقط اس کو یاد کرو، دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں خدا ان تعلقات سے روک نہیں رہا، کیونکہ یہ تعلقات بنانے والا خود پروردگار عالم ہے، رشتے بنانے والا خود خداوند عالم ہے، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، زوجہ کا، شوہر کا، اولاد کا رشتہ، یہ تمام رشتے بنانے والا خدا ہے، اور نہ فقط اس نے ان رشتوں کو بنایا بلکہ ان رشتوں کو احسن انداز میں گزارنے کے لیے زندگی کے اصول بھی بیان کیے، رحمت، شفقت، محبت، مودت، خضوع، یہ تمام چیزیں اس نے ان رشتوں میں رشتے کی مناسبت سے بیان کی، ماں باپ کے سامنے اس نے کہا خضوع سے پیش آؤ، اپنے شانوں کو جھکا کر رکھو، عاجزی دکھاؤ ماں باپ کے سامنے، چونکہ تمہاری اصل تمہارے ماں باپ ہیں۔ ایک روایت معصوم ہے کہ تم زندگی کے جس مرحلے پر بھی پہنچ جاؤ، یاد رکھنا تمہاری بنیاد اور تمہاری اصل تمہارا باپ ہے، اس کی وجہ سے خداوند عالم نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ اگر اپنے اندر کسی کرامت کو دیکھو، کسی فضیلت کو دیکھو، کسی اچھائی کو دیکھو، تو پلٹ کر اپنے ماں باپ کی طرف نگاہ کرنا۔ تمہاری ماں نے اپنے شیر سے تمہارے وجود کو پروان چڑھایا، تم کسی بھی قابل نہیں تھے، تمہارے ماں باپ نے یہاں تک پہنچایا۔ اسی طرح ماں باپ کا رشتہ ہے تو عاجزی سے پیش آؤ، جو بیان کیا، اپنے شانوں کو جھکا کر رکھو، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، یہ اصول بھی بیان کیے۔ رشتے خدا نے بنائے، رشتوں کو برتنے کا حکم بھی اس نے دیا اور اصول بھی بیان کیے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کا جو رشتہ بنایا خدا نے بنایا، وہ اس رشتے میں کیسے دیکھنا چاہتا ہے انسان کو، کیسا رہے، ایک شوہر کا رابطہ بیوی کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کا رابطہ شوہر کے ساتھ کیسے ہو، خدا نے ہی اس رشتے کو اہمیت دی، اتنی اہمیت دی کہ عالم اسلام میں بیان کیا گیا کہ جب کسی کا نکاح پڑھا جاتا ہے، عقد پڑھا جاتا ہے، تو شیطان کی آہ نکلتی ہے۔ یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے شیطان کرب میں مبتلا ہو جائے، ان عمل میں سے ایک عمل عقد ہے، نکاح ہے، شادی ہے، حلال طریقہ ہے انسان کے لیے۔ اس کے بعد بیان کیا گیا کیسا رابطہ ہو، مودت کا رابطہ ہو۔ خداوند عالم نے میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر اور اس کی زوجہ کے درمیان مودت کے رابطے کو رکھا ہے، توجہ رکھیے گا، یعنی رشتوں کے درمیان اس نے خود بیان کیا کیا تناسب ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے سامنے عاجزی ہے، توازو ہے، انکساری ہے، آواز بلند نہیں ہونی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان مودت ہے، مودت محبت سے بڑھ کر ایک مرحلہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی ہم سے مودت کو مانگا گیا ہے، اللہ اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا، کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، اگر کسی چیز کا سوال ہے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ کہیے مانگیے، تو کیا مانگیے، مودت مانگیے۔ کیا فرق ہے محبت اور مودت میں، عرض کیا آپ کے سامنے پہلے بھی، آپ نے بارہا سنا ہے، محبت بعض اوقات دل کے اندر رہ جاتی ہے، ممکن ہے بہت سی محبتیں ایسی ہوں جن کا اظہار نہ ہو، انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے لیکن اس تک نہ پہنچ پائے، اظہار نہ کر سکے۔ مودت محبت کی اس اعلیٰ قسم کو کہا جائے گا کہ جہاں محبت کا اظہار کیا جائے، نہ فقط اظہار کیا جاؤ، اعضاء و جوارح سے محبت کا اظہار ہو۔ لہذا اہل بیت کے مقابلے میں محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ اہل بیت کا حق یہ کہ مودت کا اظہار کرو۔ جب لوگ علی علیہ السلام کا نام رکھنے پر پابندی لگا رہے ہوں، دیوان میں سے نام کاٹ رہے ہوں، بیت المال کے دفتر میں سے نام کاٹا جا رہا ہو کہ جس کا نام علی، حسن، حسین کے نام پر آئے گا، تو کیا کرنا، مسلمانوں مودت کا اظہار کرنا، پرواہ نہ کرنا کہ تمہارے مال میں کچھ کمی ہو جائے گی اگر کہ تمہارے بچے کا نام علی کے نام پر، حسن کے نام پر، حسین کے نام پر ہو، مودت کا اظہار مانگ رہا۔ جب جناب سیدہ، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جب جناب سیدہ دروازہ کھٹکھٹائیں تو مودت کا اظہار کرنا، دروازوں کو بند نہ کرنا، دروازوں کو کھولنا، جناب سیدہ کا جواب دینا، یعنی اپنے الفاظ میں کہوں، حتیٰ وہ نوبت مت آنے دینا کہ سیدہ کو تمہارا دروازہ کھٹکھٹانا پڑ جائے۔ یہ تو امت اسلام کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ جناب سیدہ دروازہ کھٹکھٹائیں اور کوئی دروازہ نہ کھول دے، دروازے کے پیچھے سے آواز دیں کہ آؤ علی کے حق کے لیے ساتھ دو، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو۔ سیدہ کا تو خدا بندہ عالم کے رسول نے وہ مقام بتایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ سیدہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ روایت یہ کہ جب جناب سیدہ آتی تھیں، رسول اللہ اپنے قد سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کو جو ہے وہ آیت اللہ علی نے اس طرح بیان کیا کہ جو اصل روایت ہے وہ یہ، فقامہ الیہا، فقامہ الیہا کا ترجمہ یہ نہیں کہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی طرف بڑھتے تھے، چند قدم آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے۔ لہذا مودت کا اظہار ہے، بس رشتے خدا نے بنائے، مودت ہے، میاں بیوی کے درمیان رشتے میں مودت ہے، اظہار کرو۔ تمہیں اگر اس کا خیال ہے، اس کا اظہار کرو، وجود سے پتہ چلنا چاہیے کہ تمہیں ایک دوسرے کا خیال ہے، تم ایک دوسرے کو عزیز رکھتے ہو، تمہارا ایک دوسرے سے کیسا تعلق ہے۔ بس عزیزوں، خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم دیندارانہ زندگی گزاریں، خالص ہوں اس کے لیے، تمام محبتوں رشتوں کے ساتھ اس دنیا کی اپنی ضرورتوں کو پورا کریں، جو ضروریات ہماری، جیسے کل گفتگو آپ کے سامنے گزری کہ انسان کی تین ضروریات ہوتی ہیں، ایک شخصی ہوتی ہے، ایک اجتماعی ہوتی ہے، ایک عالی ضروریات ہوتی ہیں۔ شخصی میں جو ضروریاتیں پورا کرنا ہے، خداوند عالم ایک مومن ضعیف کو پسند نہیں کرتا، خداوند عالم اس مومن کو پسند کرتا ہے کہ جس کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہو، روایات کا مفہوم یہ ہے، یعنی عطا کرنے والا ہو، دینے والا ہو۔ لہذا جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے، لیکن تمام چیزوں کے اندر خداوند عالم کو مد نظر رکھنا ہے۔ کہنے میں جملہ بہت آسان ہے، عمل میں انتہائی مشکل کام ہے۔
اخلاص انتہائی مشکل کام ہے، خلوص انتہائی مشکل کام ہے۔ انسان بعض اوقات گناہ سے بچ جاتا ہے، انسان غیبت سے، تہمت سے، چوری سے، جھوٹ سے، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے بعض اوقات، لیکن اسی کام کو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے یا نہیں، یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ اخلاص وہ نایاب ہے، وہ کمیاب شے ہے، کہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا اخلاص۔ بہت انسان کو محنت شابہ کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کے انسان اخلاص تک پہنچتا ہے۔ اخلاص کی ایک تعریف جو بیان کی گئی روایت معصومین میں وہ یہ کہ جب کوئی شخص تمہارے کسی کام پر تمہاری تعریف کرے تو تمہیں اندر سے برا لگے، اندر سے برا لگے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں یہ گمان ہوگا اس وقت کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ تعریف تمہارا اجر نہ بن جائے، لہذا تمہارے کام پر، اچھے کام پر، ظاہر تعریف ہوگی تو اچھے کام پہ ہوگی نا، برے کام پہ تو نہیں ہوگی۔ اخلاص یہ، اور مجھ جیسے افراد کس چکر میں پڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے کاموں کو کرتے ہی اس لیے کہ ہمارے کاموں کی تعریف کی جائے، ہمارے کاموں کو پسند کیا جائے۔ اب ہم مجازی پسند کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اب ہم فیس بک کے لائکس کو اپنی کامیابی کا جو ہے وہ حصہ سمجھتے ہیں۔ ہماری کامیابی کیا ہے؟ کتنے لائکس آ رہے ہیں، کامیابی کیا ہے کتنے لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ ہنستا ہوا چہرہ بھیجا ہے۔ مجازی دنیا میں کھو گئے ہم سب، اکثریت ہماری کھو گئی ہے۔ لہذا خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیجا دیندارانہ زندگی گزارنے کے لیے، مگر خدا چاہتا ہے کہ دین خالص ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ بیان کیا، بہت سے لوگ اس گمان میں ہیں کہ وہ دیندار ہیں، اور وہ دیندار ہیں بھی، لیکن ان کا دین کیسا ہے؟ کل جو امام حسین کی زبانی بیان کیا، ہمارا عنوان کیا ہے؟ پلت دیانون، دیندار کم ہے۔ چونکہ ہم نے یہ سفر جو مجالس کا طے کرنا ہوتا ہے عزیزوں، امام حسین کے ساتھ طے کرنا ہوتا ہے۔ یہ مجالس یاد امام حسین میں برپا کی جاتی ہیں۔ یاد حسین میں برپا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، پر عمل ہے یہ، کاش میں ہوتا۔ اب اگر میں ان دنوں میں نہیں تھا کربلا میں، تو اے میرے مولا حسین، میں ان 10 دنوں میں مخصوصاً بیٹھوں گا نہیں، کیا کروں گا؟ آپ کی یاد کے ساتھ زندگی گزاروں گا، میں اس واقعے کو نہیں بھولوں گا، میں اس واقعے کو یاد رکھوں گا۔ اب اس واقعے کے اندر جو کچھ ہے اسے یاد رکھنا ہے، امام کے اپنے کلمات، امام کا اپنا خطاب، امام کی اپنی گفتگو، امام کی جو مذمت ہے چیزوں کی اس مذمت پر توجہ، امام نے کسی چیز کی تشویق کی ہے اس تشویق کی جانے والی چیز پر توجہ، تبھی میں حقیقی معنی میں حسینی بن پاؤں گا۔ لہذا امام کے خطبے کے اس ٹکڑے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ بس امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو، دین کا توہم ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے انسان کو کہ میں دیندار ہوں، اور دیندار ہوتے بھی ہیں، مگر بعض افراد جو ہیں، اکثر افراد وہ ہیں کہ جن کا دین کیسا ہے، وہ دین ہو لائقن علی السنتہم، ابھی تو دنیا ہے، دنیا کے غلام ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، اور دین کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، مگر بڑا کمزور سا رابطہ ہے، بہت ہلکا سا رابطہ ہے۔ کتنا کمزور رابطہ ہے؟ یہ رابطہ کیسا ہے؟ وہ دین لائقن علی السنتہم، کل ترجمہ کیا، لائق یعنی مٹھاس، وہ مٹھاس جو چکھنے کے لیے ہاتھ پہ لگائی جائے، انگلی پہ شہد لگائیں اور اس کو زبان پہ رکھیں، یہ عمل لائق کہلائے گا۔ وہ دین لائقن علی السنتہم، ان کی زبانوں پر رہنے والی یہ مٹھاس ہے بس دین، اور وہ بھی ایک وقت تک، یہ بھی دائمی نہیں۔ کب تک ہے؟ یہودون ہو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس مٹھاس کو اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کو لے کر چلتے ہیں، یہودون ہو ما درت معیشو ہوں، جب تک ان کی زندگی اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ وَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَى، وَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَى، سواد پر تشدید نہیں ہے، ہے پہ تشدید ہے، فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَى، اور جب آزمائش میں آتے ہیں، تھوڑا سا امتحان لیا جاتا ہے، قلت دیانون، دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا جملہ، اس کو انشاءاللہ 9 دن آپ کے سامنے تکرار کرتا رہوں گا۔ بس امام کا جو اصل درد ہے وہ کیا ہے؟ قلت دیانون، دیانون جمع کس کی تھی؟ دیان کی، دیان کا مطلب پکا دیندار، صیغہ مبالغہ ہے، جیسے فیاض، ایک ہے عطا کرنے والا، ایک ہے فیاض، بہت عطا کرنے والا، یا یوں کہہ لیجئے سب کچھ عطا کرنے والا۔ خداوند عالم کیا ہے؟ فیاض ہے، خدا سب عطا کرتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے، جو مشرک ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، ہم مسلم ہیں اسے بھی عطا کرتا ہے، انکار کرنے والے کو بھی عطا کرتا ہے، ماننے والے کو بھی عطا کرتا ہے، کفر کرنے والے کو بھی عطا کرتا ہے، شکر کرنے والے کو بھی عطا کرتا ہے، چونکہ وہ فیاض ہے، عطا کرنے والا ہے، اس کی عطا نہیں رک سکتی۔ اسی طرح سے دیان، دیان یعنی دیندار، دیندار تو سب ہیں، لیکن یہ کون سا ہے؟ پلت دیانون، پکے دیندار، یہ بہت کم ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کو انہی کے ساتھ چلنا تھا، امام حسین کے ساتھ چلنے کے لیے جو شرط ہے وہ دیندار ہونا نہیں ہے، دیان ہونا ہے۔ خود توجہ رکھیے، آئمہ علیہ السلام کی میں نے کل آپ نے بیان کیا کہ امام حسین اس چیز کے اوپر سے، حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھا رہے ہیں، یہ قلت دیانون فقط کربلا تک پہنچتے ہوئے قلیل نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہوا کہ یہ دیان افراد جو تھے یعنی پکے دیندار یہ پہلے زمانوں میں تھے اور امام حسین جب کربلا آئے تو کم رہ گئے اور امام حسین نے کہا کہ پکے دیندار کا میں نہیں، یہ پچھلے زمانوں میں بھی تھے، مگر پردہ اس حقیقت سے امام حسین نے آ کے کربلا کے میدان میں اٹھایا۔ اس کو جا کر تاریخ میں دیکھ لیجئے، دیندار تھے رسول اللہ کے زمانے میں، اس کے بعد آ جائیے امام علی کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں دینداروں کی کیفیت کیا ہے؟ بہت سے بہت اچھے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ قرآن میں خداوند عالم نے سورہ منافقون کو نازل کیا ہے۔ سورہ منافق کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ مشرکوں کے لیے تو الگ سورہ ہیں، الگ عنوان ہے، سورہ منافقون کا نزول ہی بتا رہا ہے کہ اس اسلامی سرکل کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، جن کے چہروں کے اوپر دین کی آثار ہیں، حقیقت میں دیندار نہیں ہے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کے زمانے میں آئی ہے، علی علیہ السلام کے زمانے میں دینداری ہے، مگر وہ دینداری جو امام علی علیہ السلام کے میدان میں ان کا ساتھ دے سکے وہ کم ہے، وہاں بھی تیان کم ہے۔ لہذا اسی لیے امام علی علیہ السلام کے دردوں پر مشتمل خطبات نہج البلاغہ میں ملتے ہیں، امام علی کے خطبے نہج البلاغہ کے اندر امام علی کا درد ہے۔ مشہور جملہ تو آپ نے سنے ہوئے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا، میں تمہیں کہتا ہوں آؤ تم ساتھ نہیں دیتے، کبھی بہانہ کرتے ہو سردی کا، کبھی بہانہ کرتے ہو گرمی کا، کبھی کہتے ہو گھر میں بچوں کی ضروریات ہیں، کبھی کچھ بہانے کرتے ہو، تم آپ بہانے کرتے ہو نہیں آتے ہو، یہ دیان نہیں تھے، دیندار تھے۔ دیندار تھے سے کیا مراد ہے؟ اس کو حل کر کے تھے آگے بڑھ جاؤں، یعنی کم سے کم ان کی سمجھ اتنا کام کر رہی ہے، یا مخصوصا جنگ صفین میں آ جائیے، جنگ صفین میں کیا ہوا، جیتی ہوئی جنگ امام علی علیہ السلام جیتی ہوئی جنگ سے پیچھے ہٹے، آخری مراحل پر پہنچ گیا تھا مارکا اسلام کا، ہم اس کو حق و باطل کا مارکا کہتے ہیں، حق و باطل کا مارکا اس لیے کہ رسول اللہ نے معیار دیا تھا الحق مع علی والحق وعلی مع الحق، علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ، کسی کی بھی جنگ ہوئی رسول اللہ کے ساتھ امام علی کے ساتھ، ہمیں معلوم ہے کہ معیار حق رسول اللہ نے علی کی ذات کو بیان کی، لہذا کسی بھی جنگ میں جو علی کے ساتھ ہوئی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سامنے والا بھی حق پر تھا، معیار رسول یہ رسول اللہ معیار ہے، چاہے کوئی بھی آئے، کوئی بھی جنگ جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، کوئی بھی جنگ ہو۔ لہذا اب یہ مارکہ حق و باطل کا اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے، مالک اشتر پہنچ گئے خیمے تک، تھوڑی دیر کے بعد یہ مارکہ حل ہو جائے گا، شاید عالم اسلام و انسانیت کو ہمیشہ کے لیے فتنوں سے نجات مل جائے اگر مالک اشتر کو تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ لیکن کیا ہوا، امام علی کے ساتھ آنے والے تھے وہ ظاہری دیندار تھے، دیان نہیں تھے، خوب سمجھے گا اس بحث کو، دیان نہیں تھے۔ نتیجہ کیا ہوا، جیتی ہوئی جنگ امام علی علیہ السلام کو واپس لینی پڑی، مالک کو واپس بلانا پڑ گیا، یہ دیندار تھے، میں کہہ رہا ہوں دیندار تھے، کیوں دیندار تھے، اس لیے کہ ان کا دینداری کا لیول یہ تھا کہ یہ کم سے کم معاویہ کے رنگین دسترخوان پر علی کے سوکھے دسترخوان کو ترجیح دیا کرتے تھے، اتنا تو کام کرتی تھی ان کی عقل، کم سے کم اتنا تو جانتے تھے کہ اگر یہ علی کو چھوڑ کر معاویہ کے پاس چلے جائیں تو وہاں ان کی دنیا زیادہ آباد ہو جائے گی، یہ دیکھ رہے تھے علی علیہ السلام کا طریقہ عمل کیا ہے، جانتے تھے علی علیہ السلام کا دسترخوان کیسا ہے، اس کے باوجود نہیں گئے، تو اتنی تو دینداری تھی ان کے اندر، اسی کو امام حسین نے بیان کیا ہے، دیان کم ہے، ظواہر دین پر عمل کرنے والے ہیں لیکن وہ کہ جو حقیقی معنی میں دیندار ہے، جس کا ہم مجبور ہو کے ترجمہ اگر کریں گے کہیں گے پکا دیندار، چونکہ بعض الفاظ ایسے ہیں جس کا ترجمہ نہیں ہو پاتا، ہماری لغت میں گنجائش نہیں بنتی اتنی، عربی کے اندر اپنی فصاحت ہے، اپنی بلاغت ہے، اپنی گنجائش ہے، اس کا بہت سادہ ترجمہ کریں گے پکے دیندار، یعنی کسی بھی چیز سے ان کے دین پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، وہ اپنے دین کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، اور جی دین کا جو تقاضا ہے، ہر وقت میں دین کا ایک تقاضا ہے، وہ اس تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر رہے ہوں، یہ دیان ہے، یہ دیان۔ بس امام علی کے زمانے میں آپ کو نظر آیا کمی ہے، دیان کی کمی ہے، لشکر ہے، سیاہی یہ لشکر ہے، سپاہی یہ لشکر ہے، چلیے اصلاح کے ساتھ کہہ دوں، سپاہی لشکر بھی ہے، دیان نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا، امام علی وہ کام نہیں کر سکے جو کرنا چاہتے تھے، تاریخ یہی ہے، امام حسن مصطفیٰ کے دور میں آ جائیے، امام حسن مصطفیٰ لشکر کے ساتھ آئیں مقابلے کے لیے آئیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، امام حسن کو میدان جنگ میں آنے کے بعد صلح نامہ لکھنا پڑا، صلح نامہ پر امضا کرنا پڑا، کیوں، لشکر آیا تھا ساتھ، دیان نہیں تھے۔ عزیزوں یہ بحث تاریخ کی ہے، مگر امام حسین نے جو کربلا کے اندر بیان کیا، میں نے عرض کیا تھا کل آپ کے سامنے، یہ قیامت تک کے لیے امام نے ایک پردہ اٹھایا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ایک چیز بیان کی ہے کہ دیکھو دینداری ہوگی, دینداری کے لیولز مختلف ہوں گے, لیکن جس درجۂ دینداری کے ساتھ امامت کو ضرورت ہے وہ دیان, وہ پکے دیندار, اس کی مثال کربلا ہے. بس توجہ رکھیے گا. لہذا یہاں پر امام حسین نے کہا قلت دیانون, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے گرویدہ ہیں, دنیا کے غلام ہیں, دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں جب تک کہ ان کا معاملہ دین کے ساتھ چل رہا ہو, اور جب دین ان سے آزمائش لیتا ہے تو یہ چھٹ جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں, یہ کم لوگ ہیں. اب یہاں پر جس نقطے کی ضرورت ہے ذہن میں رکھنے کی وہ یہ کہ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل نہیں ہیں, امام نے کہا قلت دیانون, کم ہیں. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ بچ گئے وہی حقیقت میں دیان ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ کم نہیں ہے. حالانکہ اس زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جتنے بڑے لشکر نے امام حسین کو گھیرا تھا اور ان کے پاس جو تعداد بچی تھی, امام کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کوئی دیندار نہیں ہے, لیکن امام کہہ رہے ہیں نہیں, جو حقیقت ہے اس کو امام نے کہا میں رکھ رہے ہیں, بیان بھی کر رہے ہیں کہ ہیں بہت کم ہیں, لیکن یہ قلیل وہ ہیں کہ غلبت علی کثیرت, جو کثرت پر غلبہ پانے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حق والے ہیں. اب توجہ رکھیے گا, بس یہ دینداری ہے جنہوں, اس کا تقاضا ہے مجھ سے اور آپ سے. خدا چاہتا ہے مخلص ہو کر پکارو, دین کو خالص کرو. اب دین کو خالص کرنے میں کل کچھ نکات بیان کیے تھے, آج جو چیز ہے دین کی اہمیت. ہم اور آپ دین پر الحمدللہ ہیں. دیکھیے ان مجالس کا مطلب اصلاح معاشرہ ہے, ان مجالس کا مطلب امام حسین کے پیغام کو سمجھنا, اہل بیت کے پیغام کو سمجھنا اور اپنی زندگی پر اس کو اپلائی کرنا ہے, مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. اب آ کر یہ دیکھیے کہ واقعی دین کی سلامتی عالم اسلام میں اہمیت رکھتی ہے نہیں رکھتی. یعنی میں اور آپ دیندار گھرانے میں پیدا ہو گئے الحمدللہ رب العالمین, خدا نے ہمیں اور آپ کو جس گھرانے میں پیدا کیا وہاں ہم نے شروع سے ہی ذکر حسین سنائے, شروع سے ہی ذکر علی علیہ الصلوۃ والسلام سنائے, اس کا احسان ہے. لیکن مجھے اور آپ کو اپنے دین کو جانچنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھیے گا. ہر وقت ہمیں ضرورت ہے اپنے دین کو پہچاننے کی کہ ہمارا دین صحیح ہے یا نہیں ہے, اس کو آگے میں بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اس خطبے کے اندر ماہ رمضان کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں. ماہ رمضان کی فضیلتوں کو بیان کرتے کرتے رسول اللہ نے کہا کہ اس کے روزے ایسے, اس کے دن ایسے, اس کے ساعت ایسے, بیان کیا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول, یہ جو ماہ رمضان کی آپ برکتیں رحمتیں بتا رہے ہیں, فضیلتیں بتا رہے ہیں, اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے, سب سے زیادہ فضیلت والا عمل؟ رسول اللہ جواب دیتے ہیں اس ماہ رمضان میں سب سے زیادہ جو فضیلت والا عمل ہے وہ ورع, یعنی پرہیزگاری, گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے دوری ہے. اس چیز کو رسول اللہ نے جواب دیا. مولا نے ایک سوال پوچھا تھا, بہت سمپل سا کوسچن تھا, امام رسول اللہ نے اس کا جواب دے دیا. اس کے بعد رسول اللہ نے گریا شروع کیا, رونا شروع کر دیا. اس واقعے کو ہمارے یہاں بھی لکھا گیا ہے اور شرح نہج البلاغہ میں بھی اس چیز کو لکھا گیا ہے, ابن ابی الحدید نے لکھا ہے. رسول اللہ نے سوال کا جواب دیا, رونا شروع ہو گئے. اب جب رسول اللہ رونا شروع ہوئے تو ایک سوال ذہنوں میں آئے گا, آپ کے بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ رسول اللہ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا, رونا کیسا ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ ماہ رمضان کا بہترین عمل ورع, پرہیزگاری اور گناہوں سے دوری ہے. امام علی نے سوال کیا, اللہ کے رسول میں نے تو ایک سوال پوچھا تھا, آپ رو کیوں رہے ہیں, گریا کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ میں گریا اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی طرح کا ایک ماہ رمضان آئے گا اور علی تمہارے سر پر ضربت لگے, اس مہینے کی کسی ایک تاریخ میں اسی طرح کا ایک رمضان آئے گا, اس کی 19 تاریخ کو تمہارے سر پر ضربت لگے گی, تمہیں شہید کیا جائے گا. توجہ کیجیے گا, امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں دین کی اہمیت. امام علی علیہ السلام کا اگلا سوال ہے, اب میں اور آپ ہوتے تو ہمارے سوالات شاید کچھ اور ہوتے, نوعیت کچھ اور ہوتی کہ کون مارے گا, کیوں مارے گا, کس وجہ سے مارے گا, میں نے کیا کیا ہے جو مجھے مارے گا. امام علی علیہ السلام کا سوال بالکل مختلف ہے. کیا پوچھا؟ جب رسول اللہ نے کہا کہ علی اس لیے رو رہا ہوں کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے ہے, مجھے معلوم ہے کہ اسی طرح کے ایک مہینے میں تمہارے سر پہ ضربت لگے گی, تمہیں اس کی ایک تاریخ میں شہید کیا جائے گا. امام علی کا فوری سوال ہے, افی سلامت من دینی, اے اللہ کے رسول, کیا جس وقت میرے ضربت لگے گی میرا دین سالم ہوگا؟ میرا دین سالم ہوگا؟
آپ نے بہت سادگی سے سن لیا. یہ جملہ اس کا ہے جو امیر المومنین ہے, امام المتقین ہے, یہ عصوب الدین ہے, یہ اس امام کا جملہ ہے. اس امام نے کہا افی سلامت من دینی, میں اپنے دین پہ سالم رہوں گا, میرا دین مستحکم رہے گا. رسول اللہ کا جواب ہے فی سلامت من دینک, اے علی تمہارا دین سالم رہے گا. یہ ہے دین کے سالم ہونے کی اہمیت جس کو زبان علی نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. عرض کیا امین المومنین ہے, امام المتقین ہے, یا اسوب الدین ہے, امام دین ہے وہ. لیکن ایک سوال ہے کہ جس وقت ضربت لگے گی میری کیفیت کیا ہوگی, اور رسول اللہ نے کہا تمہارا دین سلامت ہوگا. عزیزوں یہ جملہ امام علی کا ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ فقط ایک گھرانے میں پیدا ہو جانے سے, ایک ماحول میں زندگی گزارنے سے مطمئن نہ رہنا, دین کی سلامتی کو چیک کرتے رہنا, دین کے جو معیارات ہیں ان کو چیک کرتے رہنا, اس کے معیارات کے مطابق دیکھنا کہ واقعی دیندارانہ زندگی ہے یا کہیں خدا نخواستہ یہ دینداری کا توہم تو نہیں ہے, کہ خیال تو نہیں ہے کہ میں دیندارانہ زندگی گزار رہا ہوں. بس اب اس چیز کو آگے تیزی سے آگے بڑھاؤں. اس چیز کے اندر سلامتی دین کی کچھ شرائط ہیں, کچھ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے, اس کو تیزی سے سمجھ لیتے ہیں. آغا محسن قرآتی نے اس کے اندر جو ہے بیان کیا, کہتے ہیں اگر دین کی سلامتی کو دیکھنا ہے کہ میرا دین سالم ہے یا نہیں, چند چیزوں کا خیال کر لیجئے. پہلی چیز دین کی سلامتی کے اندر کیا چیز ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دین دلیل و برہان والا ہے یا فقط احساسات و جذبات والا ہے. آپ کے دین کے اندر, یعنی آپ دیندار ہیں, کیوں دیندار ہیں, آپ شیعہ ہیں, کیوں شیعہ ہیں, دلیل برہان ہے یا نہیں ہے کوئی. محض اس وجہ سے مسلمانوں کے مسلمان گھر میں پیدا ہوا, محض اس لیے وہ شیعہ ہوں کہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا, یہ دلیل ناکافی ہے. میرے پاس میرے عقائد کی دلیل, اسی لیے ہمارے یہاں اصول دین کے اندر سکھایا گیا, اصول دین یعنی دین کی جڑ, دین کی جڑ کو کیسے تھامو, دلیل کے ساتھ تھامو. اس لیے ایک جملہ مشہور ہے کہ اصول دین کے اندر تقلید جائز نہیں ہے, فروع دین کے اندر تقلید کرنی ہے. اصول دین یعنی توحید, یعنی عدل, نبوت, امامت, قیامت, پانچ بنیادیں دین کی. ان پانچوں کو خود سمجھنا ہے, دلیل ہونی چاہیے. خدا کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. کیوں مانتے ہو؟ دلیل دو. خدا ایک ہے؟ ہاں ایک ہے. ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے؟ نہیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ دلیل دو, ثابت کرو. اگر تم خدا بندے عالم کو عادل مانتے ہو, کیوں مانتے ہو؟ خدا کی اتنی صفات ہیں, کیوں اصول دین میں صفات عدل کو رکھا گیا؟ شاید اس میں میں نے پچھلے سال بھی کچھ بیان کیا تھا, تکرار سے میں اب بچنا چاہ رہا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں. کیوں نبوت کے نظام کو مانتے ہو؟ اگر نبی نہ مانو تو کیا ہوگا؟ اگر نبوت کے نظام کو نہیں مانا جائے تو کیا ہوگا؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ نبی ہونا چاہیے؟ اچھا نبی ہونا چاہیے تو جو انبیاء تھے ان کی دلیل کیا ہے؟ نبوت آ گئی, چلو ہدایت مل گئی. نبوت کے بعد جو امامت کے اوپر زندگی گزارتے ہو, اس امامت کی خاطر جانیں دیتے ہو, قربانیاں دیتے ہو, دنیا سے تہمتیں برداشت کرتے ہو, اس امامت کی دلیل کیوں مانتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم امامت کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں, یہ خود دین کے خلاف ہے, یہ فقط احساساتی جملہ ہے. امامت کو دلیل کے ساتھ ماننا ہے. جب ہمارے اور آپ کے آخری امام اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے, اور اس سے پہلے کے امام کا بیان کروں, گزشتہ آئموں کی زندگی میں جا کر دیکھیے, مخصوصاً جہاں پہ آئمہ کا سلسلہ تھوڑا سا مشکل ہوا یا ایک امام دوسرے امام کی وضاحت بہت زیادہ نہ کر پایا, مثلا ساتویں امام کے دور میں, آٹھویں امام کے دور میں آ کے دیکھیے, جب شیعہ آ کر امام کے پاس پہنچتے تھے تو دلائل مانگتے تھے. کیوں؟ کیونکہ معاملات تھوڑے سے الجھ گئے تھے. آئمہ سے کہتے تھے کہ اگر آپ امام ہیں, حجت خدا ہیں, دلیل دیجیے. امام دلیل دیا کرتے تھے, اب وہ دلائل جو ہوتے تھے اپنے مخصوص دلائل. اسی طرح امام عصر کے پاس جب پہلا لشکر امام کا پہنچے گا, اس سے پہلے کہ بیعت کرے, امام سے کہے گا دلیل دیجیے. دلیل چاہیے کہ آپ ہی حجت خدا ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کریں. امام حجت تمام کریں گے, دلیل دیں گے, خود توجہ کیجیے گا. لہذا جملہ کہ ہم امامت کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں صحیح نہیں ہے, دلیل کے ساتھ مانتے ہیں. چونکہ دلیل کے ساتھ جب مانگیں گے تو پھر آپ کا قدم مستحکم ہوگا, دلیل ہونی چاہیے. قیامت کیوں مانتے ہو؟ دلیل, خود توجہ رکھیے گا. پہلی چیز دین سالم کے لیے کیا چیز ہے, آپ کے پاس دلیل ہو, مستند ہو, مدلل ہو آپ کا دین. اس کے بعد دین کی سلامتی اور کس چیز کے اندر ہے کہ دین سالم ہونا چاہیے, ہمارا دین ہلکا نہیں ہونا چاہیے, ہمارا دین جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو, جس کو امام نے کہا لائقون علی السنتہم, زبانوں پر چرب گھومنے والا ایک چربا, وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی سلامتی کی دوسری دلیل جو ہے وہ یہ کہ دین آپ کا جامع ہونا چاہیے, جس کو میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا, تکرار اس کے اندر نہیں کرتا. تیسری چیز یہ ہے کہ دین سالم وہ ہے کہ جو آئندہ کی رہنمائی کر رہا ہو, یعنی دین سالم وہ ہے جو فقط اس دنیا کی بات نہ کرے, اس دنیا کے بعد کو بھی روشن کر رہا ہو.
آپ کے سامنے آئندہ کے عمل کو رکھ رہا ہو کہ آئندہ کیا ہے، اس دین پر عمل کرو گے کہاں پہنچو گے۔ دین سالم کی ایک پہچان یہ بھی ہے، سلامتی والا دین۔ اس چیز کو ہمیں زندگی میں عزیزوں اپنے اپلائی کرنا ہے۔ بس امام کے اس جملے پر واپس آ جاؤں کہ دین و لائق اللہ سے نہ تہم، دین ان کے زبانوں پر گھومنے والا ایک چروا ہے، ایک مٹھاس کی مانند ایک چیز ہے، اور جب مشکل میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، قلت دیان، یہ دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ امامت کا ساتھ دینے کے لیے انسان کو، میں نے عرض کیا، دیان بننا ضروری ہے۔ امامت کا ساتھ دینے کے لیے انسان کو پکا دیندار، پکا دیندار کب بنے گا، جب دین کو محکم سمجھے گا، دلائل کے ساتھ سمجھے گا۔ پکا دیندار بننے والا انسان امام کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بس آج آپ کی زحمت کو تمام کروں عزیزوں، یہ کربلا میں جو امام کے ساتھ آنے والے افراد تھے، اب اگر بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر چیز کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہو تعریفوں کے ذریعے سے، تو مصداق پہ چلا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ امام کا ساتھ دینے والے صالحین ہوں گے، جو آخری زمانے کے امام کا ساتھ دینے والے۔ اب صالحین بہت ساری تعریفیں کر سکتے ہیں، قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں، لیکن صالحین کا اگر آپ مصداق پیدا کرنا چاہیں کہ صالح کون ہوتا ہے، کہا گیا کہ خداوند عالم جو ہے زمین کا وارث صالحین کو بنائے گا، خدا نے لکھ لیا ہے زبور میں کہ زمین کا وارث کون بنیں گے، صالحین بنیں گے۔ اب آپ اور میں سوچتے رہیں کہ صالح کون ہوتا ہے، امام کا لقب کیا ہے، ابا صالح، جیسے امام حسین کا لقب کیا ہے، ابا عبداللہ، کنیت ابا عبداللہ، امام زمانہ کا کیا ہے، ابا صالح۔ صالح کا مطلب پھر کیا ہوا، ابا کا مطلب کیا ہے، ابا کے دو معنی ہیں، سر معنی باپ کا اور سرپرست کا۔ ابا صالح امام زمانہ کو کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ صالحین کے سرپرست ہیں، صالحین کے گارجین ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر مجھے امام زمانہ کی حکومت میں آنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا، اپنے اندر صالحیت کو پیدا کرنا ہوگا تاکہ وہ میرے گارجین کہلا سکے، ابا صالح کی حکومت میں اسے بتا سکوں گا۔ اذان ہو رہی ہے، درود پڑھیے محمد علی محمد۔ بس تیزی سے آگے بڑھتے ہیں عزیزوں، بس صالحیت چاہیے۔ اب صالحیت بہت ساری بحثیں ہو سکتی ہیں، تعریفیں دی جا سکتی ہیں، ابا صالح کی سرپرستی میں آنا ہے، امام زمانہ ابا صالح ہیں، صالحین کے سرپرست ہیں، خدا قرآن میں کہہ چکا کہ زمین کو میں ورثے میں قرار دوں گا کس کے، صالحین کے۔ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم نے لکھا ہوا ہے، طے کیا ہوا ہے کہ زمین صالحین کے ورثے میں جائے گی۔ اب صالحین تک پہنچنا ہے، کیا کروں، صالح بننا ہے۔ اب تعریفوں میں سمجھوں وہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ایک سادہ راستہ ہے کہ صالحین کے مصداق میں جا کر دیکھ لوں کہ کس کو صالح کہا گیا ہے، صالح کا مصداق کون ہے، وہ کردار کون سا ہے کہ جس کو دیکھ کر کہا جائے کہ ہاں یہ صالح ہے، ایسے بنو گے تو تمہارا کام صحیح ہو جائے گا۔ اس کے لیے جب دیکھیں گے، مثال کے طور پہ آپ کو نظر آئے گا، آپ جب کبھی بھی زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اس زیارت وارثہ میں ایک زیارت حضرت عباس کی ہوتی ہے، اس حضرت عباس کی زیارت میں جملہ کیا ہے، السلام علیک ایہا العبد الصالح، سلام ہو آپ پر اے خدا کے صالح بندے۔ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ گیا، اچھا صالحیت کا معیار یعنی علمدار کربلا، مصداق صالحیت، خود بخود ذہن میں آ گئی بات کہ اگر مجھے زمانے کے امام کی سرپرستی میں جانا ہے تو صالح بننا ہے۔ صالح بننے کے لیے کون سا کردار بنے گا، علمدار کربلا کا، یعنی کیا ہوگا، اب اس کے اندر خود بخود چیزیں کھلتی چلی جائیں گی۔ علمدار کربلا کی جو تعریف آپ کے پاس ہے، اب اس کے مطابق دیکھ لیجئے وہ صالحیت ہے۔ اب کیا تعریف ہے، علمدار کربلا کون ہے، امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور ساتھ میں ایک فقی ہیں یعنی عالم ہیں۔ حضرت عباس کی خصوصیت وفا ہے، حضرت عباس کی خصوصیت بصیرت ہے، حضرت عباس کی خصوصیت اطاعت ہے، کم سے کم یہ چار چیزیں، ورنہ کھولنے پہ آئیں تو بہت سی باتیں، کم سے کم یہ چار چیزیں جو مجھے لینی پڑیں گی حضرت عباس سے تاکہ میں صالح بن سکوں۔ کیوں بن سکوں، تاکہ ابا صالح مجھے اپنی سرپرستی میں لے سکے، تاکہ میں زمانے کے امام تک پہنچ سکوں۔ کیا کرنا ہوگا، بصیرت، حضرت عباس کی بصیرت امام نے بیان کیا، ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ تھے، بصیرت کے امام تھے حضرت عباس علمدار کربلا، وفا کے امام تھے، اطاعت اس درجے کی اطاعت کہ خود امام علی علیہ السلام نے مانگا، دعاؤں میں مانگا، دعاؤں سے پیدا ہوئے، کربلا کے لیے پروان چڑھایا، ماں نے کربلا کا درس سکھایا، لیکن اس کے بعد اب جب کربلا کا موقع آ گیا، علمدار بھی بن گئے، علمداری بھی ہاتھ میں ہے، سالاری لشکر ہاتھ میں، کس قدر جوش ولولہ جذبہ ہوگا، لیکن مرحلہ جوش اور جذبہ دکھانے کا نہیں ہے، اطاعت کا ہے۔ لہذا اسی میدان کربلا میں چھوٹے بچوں کو جنگ پر جانے کی اجازت ملی باقاعدہ، علمدار کربلا کو باقاعدہ جنگ کی اجازت نہیں۔ لیکن تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دکھایا، نہ کوئی دکھا سکتا ہے کہ حضرت عباس نے اس پر اعتراض کیا ہو۔ اطاعت ہے، اب صالحیت کے اندر اطاعت چاہیے، دین کی اطاعت اپنے زمانے کے امام کے ساتھ۔ بس ایک راستہ چیزوں کو سمجھنے کا مصداق کو دیکھ کر ہے۔ قلت دیانون، دیندار کم ہیں، امام کہہ رہے ہیں۔ اب جو کم ہیں وہ وہی ہیں جو امام کے ساتھ ہیں۔ لہذا اگر مجھے دیکھنا ہے کہ میں دیندار بنوں، اور ایسا دیندار کہ جس کو امام کے زمان کے دیان ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اصحاب کربلا کے کردار کو پڑھنا پڑے گا، مجھے اصحاب کربلا کے کردار کو دیکھنا پڑے گا، مجھے اصحاب کربلا کے کردار سے اپنے لیے پیغام کو لینا پڑے گا۔ عزیزوں، اگر میں اپنے اس نعرے میں سچا ہوں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، اگر تو میں اس نعرے میں سچا نہیں ہوں تو پھر جیسی چاہوں زندگی گزاروں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نعرے میں سچا ہوں، اگر چاہتا ہوں واقعی اس حسرت کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں کہ کاش ہوتا، تو پھر اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ جو تھے وہ کیسے تھے۔ وہ تھے کہ جنہیں زبان امام حسین کہہ رہی ہے کہ یہ دیان ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ پکے، ان کا دین وہ لغزش میں آنے والا دین نہیں تھا، ان کا دین سالم دین تھا، یہ دین کو سالم رکھ کر چلے تھے۔ دین کی سلامتی کی ایک دلیل کیا تھی؟ مستند ہو، مستحکم ہو۔ دوسرا، دین سالم کیسے ہوتا ہے؟ جس کے اندر شرک نہ ہو، جس کے اندر موسمی تغیرات اور اثرات نہ ہو۔ یعنی دین بعض اوقات، ہم لوگوں کا دین موسمی ہو جاتا ہے، موسمی دین، فصلی دین۔ فصلی دین یعنی کسی جگہ پہنچیں گے، اس جگہ کے مطابق عمل کر لیں گے۔ اب تھوڑا سا ایک جملہ کہہ دوں، بہنوں کے لیے ناگوار نہ گزرے، اس کو علماء نے بیان کیا اور حقیقت یہی ہے۔ مثال کے طور پہ فصلی حجاب ہوتا ہے، ایک فصلی حجاب ہے، موسمی حجاب ہے۔ فصلی حجاب کہاں ہوتا ہے؟ جب زیارات پر جاتی ہیں تو وہاں چادریں آ جاتی ہیں، اور زیارات سے جب واپس پلٹ کر آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چادریں اتر جاتی ہیں۔ یہ فصلی حجاب ہے، یہ موسمی حجاب ہے، یہ اس جگہ کے مطابق تھا۔ دین یہ نہیں ہے۔ اگر آپ پر حجاب واجب ہے میری بہن، تو ہر جگہ واجب ہے، چاہے آپ حرم معصوم میں جائیں نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ معصوم کا احترام کر رہی ہیں، یہ آپ کی عقیدت ہے، قابل احترام ہے، یہ بھی اس کا بھی جذبہ ہے، خدا کی بارگاہ میں یقیناً ایک اجر ہوگا۔ لیکن خدا نے فقط اس کا سوال نہیں کیا آپ سے، آپ سے سوال کیا جہاں ہو حجاب میں رہو۔ لہذا اب حجاب کرنے کے لیے فقط حرم حسین جانا ضروری نہیں ہے، حجاب کرنے کے لیے فقط حرم امام علی میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ پکی شیعہ ہیں کہ یقیناً ہیں، تو پھر آپ اس بات کو بھی جانتی ہیں کہ آپ دنیا کے جس گوشے میں بھی رہیں، وہاں وہ جگہ امام معصوم کے سامنے حرم کی طرح موجود ہے، زمانے کا امام ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یا پھر آپ اس کے قائل ہو جائیں کہ زمانے کا امام ہر جگہ نہیں دیکھ رہا۔ اگر آپ آئمہ کی احترام میں حجاب کر رہی ہیں، تو پھر امام معصوم تو ہر جگہ ہے، فقط کربلا میں نہیں ہے، فقط سامرہ میں نہیں ہے، فقط مشہد میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ بس دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دین سالم ہوگا تو دیان بنو گے۔ کیا ہوگا دین سالم؟ کیسے ہوگا؟ کہ شرک نہ ہو۔ شرک سے مراد کیا ہے؟ یعنی حالات کے تحت دین کو اپنایا نہ جائے، بلکہ جو دین کے زوائد، دین کے عوامل ہیں، ان پر عمل کیا جائے، ہر جگہ عمل کیا جائے۔ تیسری چیز، تیزی سے آگے بڑھ جاؤں، کیا چیز ہے تیسری چیز؟ یہ کہ پورے دین پر عمل کیا جائے۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نساء کے اندر، نؤمن بباز و نکفر بباز، آیت نمبر 150 ہے ظاہرا، کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض پر عمل کرتے ہیں، بعض پر عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ ایمان، دین سالم کیا ہے؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات۔ ایمان کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ کہ ایمان لے کر آتے ہیں، عقیدہ، و عملوا الصالحات، اسی کے سائے میں عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ کہیں پر بھی آپ کو دین کی بحث عمل کے بغیر نہیں ملے گی۔ الذین آمنوا و عملوا الصالحات۔ اب اس عمل کی وادی کے اندر عزیزوں، پریکٹیکلی جو چیز ہوتی ہے، ہم ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں جو کہ ہم کربلائی ہیں، ہم نے کربلا سے سیکھنا ہے۔ لہذا بعض جگہ پر ہم اپنی مرضی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، نومنوں پہ بعض، ہم بعض چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، و نکفر بے بعض، بعض پر عمل نہیں کرتے۔ اب اس کے آگے محسن قرآتی نے مثال دی ہے، اس مثال کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ مثال بہت سادہ سی ہے، کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ مثلا ابھی جیسے محرم کے ایام میں سبیلے لگوا دیں گے، ماہ رمضان آئے گا افطار بٹوا دیں گے، خوب الحمدللہ اچھی بات ہے، افطار بھی بانٹ دیا آپ نے، سبیلے بھی لگوا دیں، لیکن حکم الہی تھا خمس دینا، وہ نہیں دیتے، وہ نہیں دیتے۔ اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے. حالانکہ جتنا خمس بتتا ہے اس سے زیادہ دے دیتے ہیں, لیکن نامعلوم کیوں مشکل ہے. یہ نو مینو بے باز ورنہ کفر بے باز ہے. قرآن کی آیت ہے, باز کو ماننا ہے باز کو نہیں ماننا, دین یہ نہیں ہے. وہ جن کا دین زبان کے ذائقے کی طرح تھا وہ یہی کیٹیگری ہے کہ اپنی مرضی پر عمل کرنا ہے. دین میں سے بھی پک اینڈ چوز ہے, اپنی مرضی سے لینا ہے. جہاں مزاج میچ کر رہا ہے وہاں دین اچھا ہے, جہاں مزاج میچ نہیں کر رہا وہاں دین کے ساتھ نہیں چل سکتے. عزیزوں یہ وہ مشکل ہے کہ جس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس مشکل سے امامت گزری ہے. امام حسین علیہ السلام نے اسی چیز کو بیان کیا. اگر قلت دیانون ہے امام کے زمانے میں تو وہ قلت دیانون مینارز کے پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی, امام نے پردہ اٹھایا اور قیامت تک کے لیے فقط امام حسین. اچھا امام حسین کے بیان کرنے کے بعد صحیح ہو جاتا معاملہ, خوب توجہ رکھیے گا, امام کے بیان کرنے کے بعد معاملہ صحیح ہو جاتا. امام کے بیان کرنے کے باوجود نہیں ہو سکا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ امام کے بیان کرنے کے بعد لوگوں نے سب سے پہلے امام سجاد کو کوفے کے اندر بے بسی کے عالم میں کھڑا ہوا دیکھا. دیکھا یا نہیں دیکھا؟ لیکن ابھی بھی قلت دیانون ہے, گریا کرنے والے ہیں, رو رہے ہیں, امام کی اس مشکل کو محسوس بھی کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, مگر ابھی بھی وہی قلیل تعداد ہے. قلت دیانون, اگر کرتے عمل تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ کوفے کے اندر جب یہ قافلہ پہنچتا تو کوفے کے لوگوں کو پلٹ جانا چاہیے تھا, پلٹ جانا چاہیے تھا. اگر تم اب تک ساتھ نہیں دے پائے تھے امام کا, امامت کا, اب ساتھ دے دو. اب تو دیکھو کتنی شدید منزل آ گئی ہے ساتھ دینے کی. شہادت تو آئمہ کی میراث ہے. یہ تم جن خواتین کو سامنے دیکھ رہے ہو یہ تو خاندان نبوت کی ناموس ہیں, ان کے سروں پر ردا نہیں ہے. تمہاری خواتین گھروں میں اپنے حجاب کو محفوظ کر کے بیٹھی ہیں کہ تمہاری خواتین کو حجاب سکھایا انہوں نے, لیکن نہیں ہوا کام. کیوں؟ قلت دیانون. حالانکہ امام سامنے بتا چکے, امام کے بتانے کے بعد ہی مسئلہ حل نہیں ہوا. منا میں امام حسین علیہ السلام پیسے دے کے بھیجنے, جاؤ عزاداری کرو, یاد ہے حسین کو زندہ رکھو. لوگ جا رہے ہیں امام سے پیسے لے کے جا رہے ہیں, منا کے اندر عزاداری کو کر رہے ہیں عزیزان محترم, مگر اس قلت سے باہر نہیں آ رہے. اگر اس قلعہ سے باہر آتے تو کیا ہوتا؟ آئمہ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جاتی. بنی امیہ بنو عباس کی جنگ چل رہی ہے, اس وقت تو بہترین موقع تھا. اللہ دیانا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کے بعد موجود کم نہیں ہو رہے. امام رضا کے دور میں آ جائیے, حق پناہیہ نے اس کو بیان کیا. لوگ سامنے امام رضا کے سامنے دربار لگا ہوا ہے, تخت لگا ہوا ہے, امام اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, امام شاعر کو بلا رہے ہیں, شاعر آ رہا ہے, مرثیہ پڑھ رہا ہے, سو سلام سب کچھ ہو رہا ہے, لوگ رو رہے ہیں, یزید کو برا کہتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی کا ذہن بھی نہیں جا رہا کہ یہ مامون بھی اس وقت وہ یزیدی کردار ادا کر رہا ہے, ذہن نہیں جا رہا, نہیں آ رہا اس طرف. قلت دیانون ہے. آ جائیے آج جو زمانے کا امام اتنی طولانی پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے, شوق سے بیٹھا ہوا ہے, شوق ہے امام کو پردہ غیبت میں بیٹھنے کا. میں اور آپ تو یمن کے مظلوموں کی تصویروں کو دیکھ کے تڑپتے ہیں, دل چاہتا ہے پہنچ جائیں امام. میرے اور آپ کے سامنے جب کوئٹہ کے ہمارے شہدا کے جنازے رکھے ہوتے ہیں دل تڑپتا ہے, کٹتا ہے اندر سے. ہم تو تڑپتے ہیں, دل چاہتا ہے پہنچے, ان کی مدد کریں, ان کے قاتلوں کو واصل جہنم کریں. حالانکہ نہ اختیار ہوتا ہے بعض دفعہ ہمارے پاس, نہ امکانات ہوتے ہیں. وہ جو زمانے کا امام ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. اچھا پھر کوئٹہ والے پکارنے میں آپ کو تو نہیں پکارتے تھے, یمن کے لوگ آپ کو تو نہیں پکارتے ہیں. پکار کس کی اٹھتی ہے؟ کس کو پکارتے ہیں؟ یا مہدی کہتے نہیں کہتے؟ یہی ہے نا, یہی عقیدہ ہے. ہم بھی مشکل میں آتے ہیں کس کو پکارتے ہیں؟ زمانے کے امام کو پکارتے ہیں. وہ جو پکارا بھی جا رہا ہو, جس کو پکار پہنچ بھی رہی ہو, جو قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہو, ان مصائب پر جس کا دل بھی دکھتا ہو, وہ شوق میں تو نہیں بیٹھا عالمِ غیبت کے اندر. عزیزوں وہ قلت دیانون کی وجہ سے پردہ غیبت میں. امام حسین اسی حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ دیکھو میں بتا رہا ہوں, قلت دیانون پکے دیندار کم ہیں. آزمائش کے مرحلے پر دیندار کم ہو جاتے ہیں, جب آزمائش آتی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر اب گھر بار آ جاتا ہے, دوستیاں آ جاتی ہیں, تعلقات آ جاتے ہیں, حق کو سمجھ رہے ہوتے ہیں مگر دوستیوں کے چکر میں حق برباد ہو جاتا ہے. دین کو سمجھ رہے ہوتے ہیں مگر آسائشوں کے نتیجے میں دین پیچھے چلا جاتا ہے. عزیزوں یہ امام حسین کا درد ہے. اگر مجھے اور آپ کو کربلا میں ہونا ہے تو یہ سننا ہے امام حسین سے. امام حسین نے سنایا ہے کربلا میں اپنے ساتھ آنے والوں, سنیں میں اور آپ سنیں گے ان چیزوں کو, اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے راستہ واضح ہوگا. زمانے کا امام پردہ غیبت میں فقط دیانوں کی کمی کی وجہ سے, دیان نہیں ہے وہ جن کی ترجیح دین ہو. دیان یعنی جس کی ترجیح دین ہو, جس کی پرائیورٹی دین ہو, جو دین پہ کمپرومائز نہ کر سکے, وہ چاہیے امام کو. عزیزوں ہمارے یہاں روایت بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ اگر انسان کے پاس, یعنی حکم اسلامی ہے یہ, فقہ کا مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں, کہ اگر انسان دو جگہوں پر پھنس جائے جہاں اس کی یا جان بچ سکتی ہے یا مال بچ سکتا ہے, دین کہتا ہے کہ یہاں انسان کو اپنی جان بچانی ہے, مال جاتا ہے چلا جائے پرواہ نہیں, یہ حکم اسلامی. دو جگہوں پہ آ کر انسان پھنسا کہ جہاں دین جائے وہ, جہاں جان جا رہی ہو یا مال, اسلام کہتا ہے مال کو جانے دو, جان بچاؤ, جان کا بچانا واجب. خوب جان کتنی اہمیت ہے, انسان نے محنتوں سے مال کمایا, اسلام کہتا ہے جانے دو, جان بچاؤ, جان بچانا واجب. اگلا حکم اسلام بیان کرتا ہے, اگر انسان دو جگہوں پر آ کر پھنس جائے کہ جہاں اس کا دین جا رہا ہو اور دوسری طرف جان جا رہی ہو, اب دین کیا کہتا ہے, حکم اسلامی کیا ہے, اب اسلامی حکم یہ ہے کہ اپنی جان کو دے دو, اپنے دین کو مت جانے. یہ تمہاری ترجیح تمہارا دین ہو, تمہاری پرائیورٹی تمہارا دین ہو. عزیزوں اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں, اپنے آپ کو جواب دیتے ہیں, واقعی ہماری ترجیحات میں دین شامل ہے؟ ہمیں سب نے صحیح ہونا ہے, ہمیں سب کو صحیح ہونا ہے. زمانے کے امام نے ایسے ہی آنا ہے, یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے کہا, ایسے نہیں کہا زمانہ امام کے غیبت کا دورانی اور طولانی ہو رہا ہے قلت دیانوں کی وجہ سے, یعنی وہ کہ جن کی زندگی میں واقعی دین ترجیح ہی بنیادوں پر حاکم ہو, وہ معاشرہ نہیں وجود میں آ رہا, نہیں آیا ابھی تک اس طرح کے لوگ وجود میں کہ جن کا پہلا عمل دین کے مطابق ہو, بس زحمت تمام کی. امام حسین نے اس نعرے کو لگایا قلت دیانوں, دیندار کام ہے. لیکن دیکھو اگر دیکھنا چاہو کہ دیان کیسے ہوتے ہیں تو پھر کیا کرنا, کربلا کی طرف دیکھ لینا. اگر دیکھنا چاہو کہ دیان کیسے ہوتے ہیں, وہ پکے دیندار کون ہوتے ہیں, کہ جب ان کو اختیار دیا گیا کہ یا اپنی جان بچاؤ یا جو ہے وہ حسین پر قربان ہو جاؤ, تو انہوں نے کیا راستہ اختیار کیا, انہوں نے حسین پر قربانی کا راستہ اختیار کیا. اگر دیان دیکھنا ہو تو کیا کرنا, دیکھو میں تمہیں ایک پہچان بتا رہا ہوں, یعنی ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ دین اس کی زبان کا ذائقہ نہیں, بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو دین میں پکے ہوں گے. اگر دیکھنا چاہو کہ دیان کیسے ہوتے ہیں تو پھر کیا کرنا, حور کی طرف دیکھ لیں. امام حسین علیہ السلام نے یہی بیان کیا تھا دیان, ایک آخری جملہ رہ گیا اس کو بیان کر دو. ایک پہچان دیان کی ہے کہ جو امامت کی طرف, دین کی طرف کچھ دینے کے جذبے سے آئے, اس جملے کو یاد رکھیے گا. دیان کی ایک پہچان, کون ہے دیان, کون ہے پکا دیندار, ہم اور آپ, جو امام نے بیان کیا نا کہ وہ دین الیقن اللہ سے نہ, اپنی زبانوں پر جاری رہنے والے مرغوبے کی طرح رکھتے ہیں, یعنی جب تک دین سے کام چل رہا ہے, یعنی امام کے نام پر برا نہ مانیے گا باتوں کا, حقائق ہیں, امام کے نام سے منتیں پوری ہو رہی ہیں امامت کے ساتھ, امام کے نام سے رزق میں برکت ہو رہی ہے امامت کے ساتھ ہیں, امام کے نام سے کاروباری زندگی بڑھ رہا ہے امام کے ساتھ ہیں, فقط اس حد تک نہ رہ جائے, بلکہ دیان وہ ہے, خوب آخری جملہ ہے, دیان وہ ہے کہ جو فقط لینے کے لیے نہیں دینے کی نیت سے آئے, جو امامت کو کچھ دے سکے وہ دیان ہے. قلت دیانوں, اس کو مستند کر رہا ہوں ابھی. جب مکے سے امام حسین نکل رہے ہیں, مکے سے نکلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ خطبہ ارشاد فرمایا, اس خطبے کا آخر یہ ہے, اس خطبے کے آخر میں امام حسین نے بیان کیا, الا ومن کان فینا باذلا مہجته فینا فلیرحل معنا, جو کوئی بھی ہماری راہ میں اپنے خون کو نچھاور کر سکے, بزل ہے, بازل ہے, بزل کا ترجمہ کیا گیا ہے اہل لغت نے کیا, بزل کا مطلب کیا ہے, یعنی جہاں توقع کے بغیر کوئی کام کیا جائے, توقع کے بغیر, توقع نہ ہو کے پلٹ کر کیا ہوگا, الا ومن کان فینا باذلا مہجته فینا فلیرحل معنا, وہ ہمارے ساتھ آئے جو بزل کی نیت رکھتا ہو. بس دیان کا مطلب جو دینے کی نیت سے آئے, اور اس نیت سے اگر دیکھنا ہو, حر بہترین مثال ہے, حر بہترین مثال ہے, کیسے, اس لیے کہ حر اس عالم غربت میں امام سے آ کر ملے ہیں کہ حر کو معلوم ہے حسین ظاہری طور پر دنیا میں سے تو کچھ بھی نہیں دے سکتے, ہرمش لینے نہیں آئے, ہر دینے آئے ہیں. بازلن فینا موجود ہو زحمت تمام کی, ہر سے سیکھنا ہے عزیزو. ہر نے پیغام دے دیا کہ دیکھو دیان کون ہوتا ہے, یہ ہر کی پہچان ہے. آج دو تاریخ ہے جناب ہر کے مختصر مسائل, دوسری جگہ مجلس شروع ہو گئی. بس عزیز جب ہر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, امام حسین کا راستہ روکا, سب کچھ ہو گیا. صبح عاشور جب ہر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ہر نے کیا کیا, اپنے آپ کو امام کی خدمت میں لے کر آئے. مگر امام کی خدمت میں کیسے لے کر آئے, ہاتھ بندے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے, شرمندہ ہیں, امامت کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. امامت کی بارگاہ میں آتے ہوئے اب شرمندگی کے عالم میں جب ہر آ رہے ہیں, اب آ کس کی بارگاہ میں رہے ہیں جو خدا کی زمین پر فیاضی کا مظہر ہے, عطا کرنے والا. ہر کو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا, ہر تو اس وقت میرے پاس آئے جب میرے پاس کچھ ہے نہیں. یعنی ہر جانتے ہیں کہ حسین کے پاس اب پانی بھی نہیں ہے, لیکن ہر دینے آئے, لینے نہیں آئے, ہر بذل کرنے آئے ہیں. امام نے کہا تھا جو بذل کرنے کی صلاحیت رکھے, جو دیان ہو وہ آیا ہمارے ساتھ. بس عزیز ہر آئے, سر جھکا ہوا, گردن جھکی ہوئی, شرمندگی کا عالم. ادھر امام حسین نے دیکھا کہ ہر کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا ہے, آواز دی, ارفع راسک یا ہر, اے ہر اپنا سر بلند کر لو. یہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ کیوں آ رہے ہو, یہ حسین کی بارگاہ ہے عزیز. بس ہر آ گئے امام کی خدمت میں آئے, اور اس کے بعد پھر شرمندگی ہے. اب روایات نے بیان کیا کہ امام نے استقبال کیا, بعض روایات میں کہ استقبال کے لیے علی اکبر کو بھیجا, حضرت عباس کو بھیجا, انہوں نے جا کر ہر کا استقبال کیا. عزیز اب ہر چونکہ آئے, جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے میں شامل ہوں. راستہ روکا گیا, میں نے روکا, خیمے پانی سے ہٹے, نہر سے ہٹایا گیا, اس میں شامل ہوں. اب ایسا شخص طبیعتاً تھوڑا سا شرمندہ ہوگا. لہذا تاریخ نے ایک چیز بیان کی, مقتل نے بیان کی کہ امام حسین سے جب بھی کسی نے مقتل میں جانے کی اجازت مانگی ہے, امام نے تھوڑا تعامل کیا ہے, تھوڑا سا اس کو کہا کہ ابھی مت جاؤ. امام چاہتے تھے کچھ اور دیر اس کو ملے. ہر نے جیسے ہی اجازت مانگی ہے امام سے کہ میں جاؤں, امام نے کہا ہاں جاؤ. اس کو بیان کرنے والے نے بیان کیا کیوں امام نے ہر کو نہیں روکا, کیوں کہا ہاں چلے جاؤ. اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ ہر جتنی دیر باقی رہے گا شرمندہ باقی رہے گا. حسین وہ ہے جو شرمندہ نہیں رکھ سکتے کسی کو, حسین شرمندگی سے نکالنے کے لیے آئے. حسین جانتے ہیں کہ ہر جتنی دیر شرم یہاں رہے گا, اگر ہر کے سامنے اصحاب شہید ہو کر آئے, ہر شرمندہ ہوگا کہ یہ جو شہید ہونے والا ہے اس کے پیچھے ہر شامل ہے, چونکہ ہر نے راستہ روکا تھا. بس عزیزوں وہ وقت آیا, ہر میدان کربلا میں گئے. میدان کربلا میں البتہ روایات نے بیان کیا کہ اس سے پہلے کہ خود جاتے اپنے بیٹے کو روانہ مقتل کیا, بیٹے نے آواز دی ہے, وہاں پر شہید ہوا ہر کا بیٹا, آواز دی, ہر بڑھنے لگے. میرے مولا نے کہا ہر رک جاؤ, مت جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جوان بیٹا ہے, دم توڑ رہا ہے, تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. اللہ اکبر, میں کہوں گا مولا حسین یہ ہر کا وقت ہے کہ آپ نے ہر کو اپنے جوان بیٹے کے پاس جانے سے روک لیا, کیونکہ باپ ہے جوان بیٹے کو تیڑیاں رگڑتے ہوئے نہیں دیکھ پائے گا. اے میرے مولا, اسی کربلا کے میدان میں علی اکبر کی صدا بھی بلند ہوگی, علیک منی السلام یا بتا, اے میرے بابا میرا سلام قبول کیجئے. مگر حسین غربت کا وہ عالم ہوگا, سوائے آپ کے کوئی بچے گا نہیں. اگر آپ جانا چاہیں گے تو زینب در خیمہ سے باہر آ جائیں گی. اجرکم اللہ. بس عزیز وہ مرحلہ بھی آیا کہ ہر نے شہادت کا جام پیا, آوازی مولا میری طرف سے سلام قبول کیجئے. مولا ہر کے سرحانے پہنچتے ہیں, ہر کا سر اپنی آغوش میں رکھتے ہیں, ایک جملہ ہر کے لیے کہتے ہیں, ما اختا تم کی سمیتو کا ہر انتا ہر فی الدنیا والآخرہ. اے ہر, تیری ماں نے تیرا نام ہر بڑا اچھا رکھا تھا, ارے تو اس دنیا میں بھی آزاد ہو گیا, تو آخرت میں بھی آزاد ہو کر پہنچے گا. اللہ اللہ, کیا مقدر ہر لے کر گئے ہیں. ہر کا مقدر یہ ہے کہ پیشانی پہ رومال فاطمہ, قیامت میں ہر کی پیشانی نور فاطمہ کے. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بار الہ استغفر اللہ, وصل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دنیا میں جہاں کہیں فرش عذاب ہے, چاس فرش عذاب پہ آنے والے مومنین کی حفاظت فرما, تمام مومنین کو اس عالمی وبا سے نجات عطا فرما, تمام مراجع اعظام کو رحمت کو صحت سلامتی دو لوگوں میں عطا فرما. ماتم رسول.